السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 7 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 21 اموات اور 727 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. پاکستان میں بدھ کو 15,000 کرونا ٹیسٹس کیے گئے، جن میں سے 727 مثبت آئے ہیں. بھارت میں مسلسل 8ویں روز 50,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس سے 904 ریکارڈ اموات بھی ہوئی ہیں. افغانستان کے وزارت صحت کی جائزہ رپورٹ میں ملک کی ایک تہائی آبادی کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے. افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 108 نئے کیسز کی خبر دی ہے. ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی کل تعداد 36,937 ہو گئی ہے. وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے مقابلے میں عید کے بعد کرونا کے مثبت کیسز میں 100% اضافہ دیکھا گیا ہے. برازیل میں کرونا سے ہلاکتیں 1 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہیں. جنوبی افریقہ کی وزارت صحت کے مطابق ملک میں 24,000 طبی اہلکار کرونا کا شکار ہو چکے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز سرحد پار سے دہشت گردوں اور افغان بارڈر پولیس کی جانب سے پاکستانی علاقے میں ہونے والی گولہ باری کے نتیجے میں پاکستانی فوج کا ایک اہلکار موت کا شکار اور 2 زخمی ہو گئے. دوسری جانب سرحد پار سے ہونے والی مبینہ فائرنگ کے بارے میں تاحال افغان حکومت کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. یاد رہے کہ گزشتہ ماہ بھی پاک افغان سرحد کے آر پار فائرنگ کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں، اور اسلام آباد اور کابل ایک دوسرے پر فائرنگ میں پہل کرنے کا الزام عائد کرتے آ رہے ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مسلم ریاستوں پر مشتمل اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی سے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر تنظیم کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بلانے میں مزید تاخیر سے کام نہ لیا جائے، اور یہ کہ او آئی سی کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ حساس معاملات پر بانی رکن ملک کے ساتھ ہیں یا نہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یہ غیر معمولی بیان بھارت کی جانب سے اپنے زیر انتظام کشمیر کی خود مختار حیثیت ختم کرنے کے 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر دیا ہے. سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ وزیر خارجہ کا یہ بیان مسئلہ کشمیر پر سینٹ کے خصوصی اجلاس میں ہونے والی بحث کی عکاسی ہے، جبکہ سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان کا کہنا ہے کہ عربوں نے ہمیں مایوس کیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ دفاعی معاشی تعاون کے لیے اسلامی ممالک کا نیا اتحاد بنایا جائے. پاکستان میں کرونا وائرس کا زور ٹوٹنے کے بعد حکومت نے پابندیاں مزید نرم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. حکومت نے 8 اگست سے سیاحتی مقامات اور 10 اگست سے سینما، ریستورانوں میں ڈائننگ کیفے اور دیگر تفریحی مقامات کھولنے کا اعلان کیا ہے. کورونا وائرس پر قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پابندیوں میں نرمی کا اعلان کیا. اسد عمر نے کہا کہ ملک بھر میں سیاحتی مقامات 8 اگست سے کھول دیے جائیں گے، جبکہ سنیما گھر، ریستورانوں میں ڈائن ان کیفے، پارکس، میوزیم اور دیگر تفریحی مقامات 10 اگست سے کھولنے کی اجازت ہوگی. وفاقی وزیر نے کہا کہ جمنیزیم اور انڈور گیمز کی بھی اجازت ہوگی، البتہ کھیلوں کے مقابلے شائقین کے بغیر ہوں گے. بیوٹی پارلرز اور ایکسپو سینٹرز بھی کھولنے کی اجازت ہوگی. حکومت نے دکانیں کھولنے کے اوقات کار بھی معمول پر لانے کا اعلان کیا ہے، اور ہفتہ اتوار کو بازار بند رکھنے کی پابندی ختم کی جا رہی ہے. اسد عمر کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں سے متعلق ابھی یہی فیصلہ ہے کہ وہ 15 ستمبر سے ہی کھلیں گے، البتہ 7 ستمبر کو صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا. شادی ہال سے متعلق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ شادی ہال 15 ستمبر سے کھولنے کی اجازت ہوگی اور ہوٹلوں میں بھی شادی کے فنکشن ہو سکیں گے. انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے پاکستان کے احتساب کے اداروں نیب کے بارے میں پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان حکومت خود پر تنقید کرنے والوں کے خلاف نیب کا استعمال بند کرے. پاکستانی حکومت نیب کے ان حکام کے خلاف تحقیقات اور کارروائی کرے جو غیر قانونی حراست اور دیگر جرائم میں ملوث ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA اردو.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز سرحد پار سے دہشت گردوں اور افغان بارڈر پولیس کی جانب سے پاکستانی علاقے میں ہونے والی گولہ باری کے نتیجے میں پاکستانی فوج کا ایک اہلکار ہلاک اور دو زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب سرحد پار سے ہونے والی مبینہ فائرنگ کے بارے میں تاحال افغان حکومت کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ گزشتہ ماہ بھی پاک افغان سرحد کے آر پار فائرنگ کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں اور اسلام آباد اور کابل ایک دوسرے پر فائرنگ میں پہل کرنے کا الزام عائد کرتے آ رہے ہیں۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے محمد جلیل کچھ دیر میں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مسلم ریاستوں پر مشتمل اسلامی تعاون تنظیم یعنی او آئی سی سے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر تنظیم کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بلانے میں مزید تاخیر سے کام نہ لیا جائے، اور یہ کہ او آئی سی ہی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ حساس معاملات پر باقی رکن ملکوں کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یہ غیر معمولی بیان بھارت کی جانب سے اپنے زیر انتظام کشمیر کی خود مختار حیثیت ختم کرنے کے ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر دیا۔ سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین مشاہد حسین کہتے ہیں کہ وزیر خارجہ کا یہ بیان مسئلہ کشمیر پر سینٹ کے خصوصی اجلاس میں ہونے والی بحث کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان کہتے ہیں کہ عربوں نے ہمیں مایوس کیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ دفاعی معاشی تعاون کے لیے اسلامی ممالک کا نیا اتحاد بنایا جائے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ پیش کریں گے ہمارے نمائندے علی فرقان تھوڑی دیر میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے صحافی مطیع اللہ جان کے اغوا میں پولیس کی تفتیش پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے اور ریمارکس دیے ہیں کہ پولیس کو معلوم نہیں کہ تحقیقات کیسے کرنا ہے، تحقیقاتی افسر خود سرکاری دفاتر جا کر مطلوبہ معلومات کیوں حاصل نہیں کر سکتا۔ عدالت نے مطیع اللہ جان کو توہین عدالت کیس میں جواب جمع کرانے کے لیے مزید چار ہفتوں کی مہلت دی ہے۔ مطیع اللہ اغوا کیس میں فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے بھی فریق بننے کی درخواست کر دی ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کر۔
سپریم کورٹ میں مطیع اللہ جان کے اغوا اور توہین عدالت کیس کی سماعت چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی۔ سماعت شروع ہوئی تو عدالت نے آئی جی پولیس اسلام آباد پر صحافی کے اغوا سے متعلق پولیس کی رپورٹ پر برہمی کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیا فوجداری مقدمات کی تحقیقات ایسے کی جاتی ہیں؟ اغوا کے مقدمے میں تفتیشی افسر نے لیٹر بازی شروع کر رکھی ہے، تحقیقاتی افسر خود سرکاری دفاتر جا کر مطلوبہ معلومات کیوں حاصل نہیں کر سکتا؟ تفتیشی افسر کو سی ڈی آر چاہیے یا لیب رپورٹ؟ ان کے دفتر جا کر لے آئے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے بھی پولیس کی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ پولیس کی رپورٹ تسلی بخش نہیں ہے، جس پر عدالت نے چار ہفتوں میں پولیس کو تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ پرانے سماعت صحافی مطیع اللہ جان نے توہین عدالت کیس میں جواب جمع کرانے کے لیے وقت مانگا تو عدالت نے چار ہفتوں کی مہلت دے دی۔ صحافی مطیع اللہ جان نے بتایا کہ اغوا کی وجہ سے وہ اپنے وکیل سے مشاورت نہیں کر سکے۔
کہ جو صحافی ہیں اس کے کام کی نوعیت بڑی مشکل ہے۔ بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے ماضی میں ججز صاحبان بھی اپنی ذمہ داریوں سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتے ہیں، مگر صحافی شاید واحد ہیں اس پاکستان کے ملک میں کہ جو کھڑے ہیں تو وہ کھڑے رہتے ہیں۔ بہت کم ایسے ہوں گے جو کسی کے اعلی کار بن جاتے ہیں اپنی جان اور نوکری بچانے کے لیے۔
آئی جی اسلام آباد عامر ذوالفقار خان کی سپریم کورٹ میں پیش کردہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس کیس میں دہشت گردی کی دفعات شامل کر دی گئی ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشن کی سربراہی میں کمیٹی تفتیش کر رہی ہے، متعلقہ اداروں کے معاملت کے لیے درخواست کی ہے، جبکہ تحقیقات کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج، موبائل سی ڈی آرز کے لیے تحریری درخواست دے چکے، لیکن ابھی تک کسی ادارے کی جانب سے جواب موصول نہیں ہوا۔ پولیس نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ مطیع اللہ جان کے واپس ملنے کے مقام سے شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں، لیکن متعلقہ اداروں کے جواب کے بعد مزید تحقیقات آگے بڑھ سکیں گی۔ اس کیس میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے بھی فریق بننے کی درخواست کر دی۔ پی ایف یو جی کے سیکرٹری جنرل ناصر زیدی کہتے ہیں کہ تمام صحافی مطیع اللہ جان کے ساتھ کھڑے ہیں۔
آئین کا آرٹیکل 18, 19 دونوں جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پریس کو گارنٹیڈ کرتے ہیں، تو اس طرح سے اس کیس میں اگر ان حوالوں سے ڈسکشن ہوتی ہے اور کیس کو اس حوالے سے آگے بڑھایا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا نقطۂ نظر جو ہے وہ عدالت کے روبرو جو ہے وہ پیش کرنا چاہیں گے.
رواں سال 21 جولائی کو سیکٹر G6 میں اسکول کے باہر سے سینئر صحافی مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا تھا اور اسی روز 11 گھنٹے بعد انہیں نامعلوم افراد نے اسلام آباد کے قریب فتح جنگ کے علاقے میں چھوڑ دیا تھا. مطیع اللہ کے اغوا پر عدالت عظمیٰ نے نوٹس لیتے ہوئے پولیس سے رپورٹ طلب کی تھی. عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مسلمان ریاستوں پر مشتمل اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی سے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر تنظیم کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس بلانے میں مزید تاخیر سے کام نہ لیا جائے اور یہ کہ او آئی سی کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ حساس معاملات پر باقی رکن ممالک کے ساتھ ہیں یا نہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یہ غیر معمولی بیان بھارت کی جانب سے اپنے زیر انتظام کشمیر کی خود مختار حیثیت ختم کرنے کے ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر دیا. سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ وزیر خارجہ کا یہ بیان مسئلہ کشمیر پر سینٹ کے خصوصی اجلاس میں ہونے والی بحث کی عکاسی کرتا ہے. جبکہ سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان کہتے ہیں کہ عربوں نے ہمیں مایوس کیا اور اب وقت آ گیا ہے کہ دفاعی معاشی تعاون کے لیے اسلامی ملکوں کا نیا اتحاد بنایا جائے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان.
نجی ٹیلی ویژن ایئر وائی نیوز کے ٹاک شو میں گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ پھر او آئی سی سے کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان توقع رکھتا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر تنظیم کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بلا تاخیر بلایا جائے گا.
او آئی سی میں سارے خاموش نہیں بیٹھے، کافی لوگ کلمہ حق کہہ رہے ہیں، تو وہ اس حوالے سے بات کی ہے کہ کوئی نہ کوئی جو پلیٹ فارم ہے مسلم دنیا کے حوالے سے وہ ظاہر ہے او آئی سی ہونا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ جو مسلم ممالک ہیں جو کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام بھی، اس میں ایران بھی شامل ہے، ایران، ترکی، ملیشیا، آذربائیجان، گیمبیا اور دوسرے ممالک، وہ کلمہ حق کہہ رہے ہیں، تو پھر ان سے مل کے کوآرڈینیٹ کر کے ہم کو مشترکہ لائحہ عمل بنائیں.
وزرائے خارجہ کا اجلاس نہیں بلا سکتی تو مجبوراً وزیر اعظم سے کہوں گا کہ وہ مسلم ممالک جو کشمیر کے معاملے پر ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور کشمیری مظلوموں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں ان کا اجلاس بلا لیں، چاہے وہ او آئی سی کے فورم پر ہو یا نہ ہو. پاکستان بھارت کی جانب سے کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کے اقدام کے بعد سے تنظیم کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بلانے پر زور دے رہا ہے، جو کہ اقوام متحدہ کے بعد دوسری سب سے بڑی عالمی تنظیم ہے. سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ مسلم ممالک کی تنظیم کی جانب سے کشمیر پر فعال کردار ہونا چاہیے، لیکن او آئی سی کا کردار دکھائی نہیں دیا نہ ہی آواز سنائی دی. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر پر سینٹ کے خصوصی اجلاس اور دفتر خارجہ میں ملکی سیاسی قیادت کے ساتھ اجلاس میں او آئی سی کے کردار پر سوال اٹھائے گئے اور ان کی نظر میں وزیر خارجہ کا بیان اس کی عکاسی اور رد عمل ہے.
وقت آ گیا ہے کہ اب صرف وہ ممالک اکٹھے کیے جائیں جن کا عالم اسلام سے واقعی کوئی دلی تعلق ہے، ذہنی تعلق ہے. اب آ گیا ہے کہ ایک اسلامی نیٹو بننا چاہیے. یہ او آئی سی از نتھنگ، اسلامی نیٹو بننا چاہیے جس میں ہماری دفاعی تعاون بھی ہو، جس میں ٹیکنالوجیکل تعاون بھی ہو، اکنامک تعاون بھی ہو، اور وہ اس کے کچھ کلاؤٹ ہو، اس کے دانت ہو، تاکہ وہ دنیا میں اپنا رول ادا کر سکے.
سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کا یہ بیان بطور وزیر خارجہ پالیسی بیان نہیں کہا جا سکتا، البتہ ایک سیاستدان کی حیثیت سے انہوں نے عوام کے جذبات کی عکاسی کی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر ہمارے ملکی سالمیت سے جڑا ہوا ہے اور بھارتی وزیر اعظم آئے روز پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے، ایسے میں ہمیں بھی اپنے دوست ممالک کا امتحان لینا چاہیے. پاکستان کی بار بار خواہش اور اصرار کے باوجود او آئی سی کے وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس نہ بلایا جانا پاکستان کے لیے مایوسی کا سبب بنا، اور وزیر اعظم عمران خان نے رواں سال فروری میں ایک ملائیشین تھنک ٹینک سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی ممالک کی تنظیم بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی پامالیوں پر یک زبان نہیں ہے. علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
نئی دلی کی جانب سے 5 اگست 2019 کو اس کے زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے اور ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے انہیں براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقوں کا درجہ دینے کے بعد بھارتی حکومت اور مقامی انتظامیہ نے وادی کشمیر اور جموں خطے پر مشتمل یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر میں چند نئے قوانین متعارف کرائے اور کئی موجودہ قوانین کو تبدیل کیا جس پر حزب اختلاف کی جماعتوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب مقامی لوگوں میں اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی ہے کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ قوانین اور ضابطوں یہ رد و بدل بالخصوص نئے اقامتی قانون کا نفاذ مسلم اکثریت ریاست کی آبادیات کو تبدیل کرنے کے موجودہ بھارتی حکومت کے مبینہ منصوبے کا حصہ ہے، لیکن حکومتی عہدیدار ان خدشات کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں۔ بھارت کے وزیر داخلہ امیت شاہ نے بھی یقین دلایا ہے کہ جموں اور کشمیر کی آبادیات کو تبدیل کرنے کا حکومت کا کوئی ارادہ نہیں۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
بھارت کی وفاقی حکومت اور مقام انتظامیہ نے پچھلے ایک سال کے دوران جموں کشمیر میں متعدد نئے قوانین متعارف کرائے اور کئی ایک موجودہ قوانین کو تبدیل کیا جس پر حزب اختلاف کی جماعتوں نے یہ کہہ کر تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ ایک غیر جمہوری عمل ہے کیونکہ علاقے میں عوامی حکومت موجود ہے اور نہ منتخب عوامی نمائندوں پر مشتمل اسمبلی جو ایک جمہوری نظام میں اس طرح کے فیصلے کرنے کی مجاز ہیں۔ دوسری جانب مقامی لوگوں میں اضطرابی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ قوانین اور ضابطوں میں رد و بدل بالخصوص نئے اقامتی قانون کا نفاذ مسلم اکثریتی ریاست کی آبادیات کو تبدیل کرنے کے موجودہ بھارتی حکومت کے مبینہ منصوبے کا حصہ ہے۔ لوگوں میں پائی جانے والی یہ تشویش، خدشات اور تحفظات کہاں تک درست ہیں، اس سوال کے جواب میں سابق وزیر اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر سعید نعیم اختر نے کہا،
میرے خیال میں ایز اے کشمیری میں آپ کو بول رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے یہ صحیح ہے، یہ پریشانی بالکل ہے۔ جس حساب سے روز آپ دیکھ رہے ہیں ایک آرڈر، دوسرا آرڈر، تیسرا آرڈر، اور اس کا مطلب ہی یہی تھا، اور تو کچھ ہوا نہیں۔ انہوں نے کہا تھا یہاں دودھ کی ندیاں بہیں گی، وہ تو نہیں دیکھی ہم نے۔
نئے قانون اقامت کے تحت غیر مقامی افراد کو بھی شہریت کی سندیں عطا کی جا رہی ہیں۔ سرکاری ذرائع سے حاصل شدہ اعداد و شمار کے مطابق اس قانون کے تحت اب تک 4.25 لاکھ سندیں جاری کی جا چکی ہیں اور فائدہ اٹھانے والوں کی ایک بڑی تعداد ان لوگوں پر مشتمل ہے جو سابقہ ریاست کے مستقل یا پشتنی شہری نہیں ہیں۔ بھارتی حکومت نے گزشتہ سال اگست میں اپنے زیر انتظام کشمیر کی آئینی خود مختاری کو ختم کر کے ریاست کو براہ راست وفاق کے کنٹرول والے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس کے بعد جموں اور وادی کشمیر جو اب یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر کہلاتے ہیں کے لیے یہ نیا قانون اقامت تشکیل دیا گیا۔ نئے قانون اقامت نے سابقہ ریاست میں جس میں لداخ کا خطہ بھی شامل تھا 1927 سے لاگو اسٹیٹ سبجیکٹ لا کی جگہ لے لی۔ اسٹیٹ سبجیکٹ لا کے تحت صرف اس کے پشتنی یا حقیقی باشندے ہی ریاست میں غیر منقولہ جائیداد خرید اور بیچ سکتے اور سرکاری ملازمتیں حاصل کر سکتے تھے۔ جموں کشمیر کو یہ خصوصی پوزیشن آئین ہند کی دفعہ 370 کے تحت حاصل تھی، لیکن دفعہ 370 کی منسوخی کے ساتھ ہی اس کی ایک ذیلی شک دفعہ 35A بھی ختم ہو گئی جو اسٹیٹ سبجیکٹ لا اور مقامی لوگوں کو حاصل دوسری مراد کی توثیق کرتی تھی۔ لیکن اب نئے قانون اقامت کے تحت علاقے میں 7 سے 15 سال تک رہنے والا کوئی بھی شخص ڈومسائل سرٹیفکیٹ یعنی مستقل اقامت کی سند حاصل کرنے کا حقدار ہے۔ اس سے صوابِ رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتیں الزام لگاتی ہیں کہ بھارت کشمیری مسلمانوں کے ساتھ وہی دہرانا چاہتا ہے جو اسرائیل نے فلسطینیوں کو ان کے گھروں اور زمینوں سے بے دخل کرنے کے لیے کیا ہے۔ لیکن بھارتی حکومت میں شامل اہم شخصیات اور عہدیدار جن میں وزیر داخلہ امیت شاہ بھی شامل ہیں ان خدشات کو بے بنیاد قرار دے چکے ہیں۔ حکومت بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ ڈومسائل کا یہ قانون شناخت پر مبنی رہائش کے بجائے ایک انتظامی معاملہ ہے۔ پنن کشمیر سمیت جو وادی سے نقل مکانی کرنے والے کشمیری پنڈتوں کا نمائندہ گروپ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، چند سیاسی جماعتوں نے جن میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی پیش پیش ہے، اس بنیاد پر نئے ڈومسائل قانون کا خیر مقدم اور تائید کی ہے کہ اس سے جموں کشمیر میں رہائش پذیر اور کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ کئی دہائیوں کے امتیازی سلوک کا خاتمہ ہوگا۔ بی جے پی کے ایک مقامی لیڈر نریندر رینا نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
اور جو لوگ 1947 میں جموں کشمیر میں آئے تھے، ویسٹ پاکستان تھے، گورکھا سماج کے لوگ تو بیفور 47 کے یہاں ہیں، وہ تو یہاں کے راجا کی سینا میں تھے، کنٹری کو ڈیفینڈ کرتے رہے، اسٹیٹ کو ڈیفینڈ کرتے رہے، ان لوگوں کو نہیں تھے رائٹس۔ آپ کا بالمیکی سماج 57 میں آیا، جب یہاں کے لوگوں نے سویپرس نے کام کرنا بند کیا، وہ لائے، ان کو نہیں رائٹس تھے۔ और आप जब महिलाओं को राइट्स नहीं थे तो उसके कारण वो डोमिसाइल में स्टेट के लोगों के लिए फर्स्ट स्टेट है जिसने सारे जॉब्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है फॉर डोमिसाइल होल्डर्स। जो आदमी यहाँ का डोमिसाइल अपना बनाएगा उसको अपने स्टेट का डोमिसाइल छोड़ना पड़ेगा, वो कोई ऐसा नहीं है जो ऐसा करेगा, ऐसा नहीं है, एक पॉलिटिकल स्टंट है, अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए लोग काम कर रहे हैं। पूरे स्टेट का एक यूनिफॉर्म लॉ है और हमें तो ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया कि भाई।
इस मौकूफ की ताईद तौसी करते हुए जम्मू के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने कहा, उनके अल्फाज, बहुत सारे लोगों को जो गुज़श्ता 70 सालों से जम्मू कश्मीर में मुकीम है लेकिन उनको उनके जायज शहरियत से महरूम रखा गया है, नए कानून अकामत से फायदा होगा जिसका सबको खैर मकदम करना चाहिए। यूसुफ जमीन, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।
हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान भर में स्कूलों को 15 सितंबर से खोलने का फैसला किया है। पाकिस्तान की कौमी राबता कमेटी ब्राय कोरोना के इजलास के बाद विफाकी वजीर ब्राय मनसूबा बंदी असद उमर ने बताया कि 7 सितंबर सन 2020 को तालीमी इदारे खोलने का हतमी जायजा लिया जाएगा। कौमी राबता कमेटी ब्राय कोरोना के दीगर फैसलों से मुतल्लिक विफाकी वजीर ने कहा कि 8 अगस्त सन 2020 से पाकिस्तान भर के सियाहती इलाके और वहां के होटल्स खोल दिए जाएंगे। असद उमर ने बताया कि 10 अगस्त क्लब्स, जिम्स, थिएटर्स और सिनेमा हॉल्स को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। असद उमर ने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट और कैफेटेरियाज के लिए अलग कवायद और जवाबित जारी किए जाएंगे। कौमी राबता कमेटी ने मखसूस खेलों को भी मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाजत दी है लेकिन कबड्डी, कुश्ती और रग्बी के खेलों पर ताहाल पाबंदी रहेगी जबकि तमाम खेल स्टेडियम में बगैर तमाशाइयों के होंगे। असद उमर ने बताया कि तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों को खड़ा होकर सफर करने की इजाजत नहीं होगी जबकि रेलगाड़ियों और हवाई जहाज के सफर में फिलहाल कवायद और जवाबित के मुताबिक ही सफर जारी रखा जाएगा। 1 अक्टूबर से तमाम हवाई जहाजों के सफर में एक सीट छोड़कर सफर करने की शर्त भी खत्म कर दी जाएगी। असद उमर ने मजीद कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने तारों के कोरोना वायरस से पहले के औकात कार बरकरार रखने का भी फैसला किया है। कौमी राबता कमेटी के फैसलों से मुतल्लिक ज़राए ब्लाक के नुमाइंदों को ब्रीफिंग देते हुए विफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क भर में तमाम मजारों और औलिया ग्राम की दरगाहों को भी खोलने का फैसला किया है जबकि सूबाई हुकूमतों को इस सिलसिले में कवायद और जवाबित बनाने के लिए कहा गया है। असद उमर ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने इन सबको खोलने का फैसला कोरोना के केसों में कमी के बायस किया है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने पाकिस्तान में एहतसाब के इदारे नैब के बारे में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत खुद पर तनकीद करने वालों के खिलाफ नैब का इस्तेमाल बंद करे। पाकिस्तान हुकूमत नैब के उन हुक्काम के खिलाफ तहकीकात और कार्रवाई करे जो गैर कानूनी हिरासत और दीगर जराय में मुलव्वस हैं। पाकिस्तानी हुकूमत नैब को सियासी मुखालिफीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के इल्जाम की तरदीद करती है। इस बारे में मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से आसिम अली राणा की रिपोर्ट में पेश हैं।
ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नैब के हवाले से हालिया फैसला बहुत अहमियत का हामिल है। ह्यूमन राइट्स वॉच के एशिया डायरेक्टर ब्रॉड एडम्स कहते हैं कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला नैब के गैर कानूनी रवैयों के खिलाफ सबूत है। पाकिस्तान हुकूमत डिक्टेटरशिप के बने इस इदारे के ड्रैकोनियन इख्तियारात और ताकत को मुखालफीन पर इस्तेमाल करने से बाज रहे। माहिर कानून सलमान अकरम राजा कहते हैं कि किसी भी इदारे को नैब पर एतमाद नहीं। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला चेयरमैन नैब के खिलाफ चार्जशीट है।
आज ये आलम है कि किसी को भी नैब पर एतबार नहीं है। आज हम ये देखते हैं बशमूल सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला है, मैं समझता हूँ वो चेयरमैन नैब के खिलाफ एक चार्जशीट है और किसी के खिलाफ होना कि जिस तरह के मुकदमे बनाए जा रहे हैं, जिन लोगों को मातूब किया जा रहा है, इसका क्या जवाब है?
इस बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत के साथ नैब कवानीन पर बातचीत हो रही थी लेकिन अब इस हवाले से बातचीत खत्म कर दी गई है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से हुकूमत से बातचीत होगी।
हमने हमेशा असेंबली के अंदर भी बात की है, बाहर भी की है, इन सब नाइंसाफी का मुकाबला किया है। हम खड़े हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह, नैब पूरा जोर लगा चुकी है, हुकूमत पूरा जोर लगा चुकी है क्योंकि हमारे हाथ साफ है, हम खड़े हैं।
इस मामले में हुकूमत भी नैब का मुकम्मल दफा नहीं कर पा रही और हुकूमत भी नैब कवानीन में तरमीम चाह रही है लेकिन अब तक अपोजिशन के साथ इस मामले पर तमाम मामला तय नहीं पा सके। पंजाब के सूबाई वजीर अलीम खान कहते हैं कि कवानीन तब्दील हो सकते हैं लेकिन किसी को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती।
उसका मकसद सिर्फ ये हो कि हमें पूरी क्लीन चिट दे दी जाए और वो सारा का सारा काम जो है वो खत्म कर दिया जाए जो कि किसी ने भी किया है, हमारे समेत नून ने किया, पीपल्स पार्टी ने किया, या हमारी गवर्नमेंट ने किया है, या हमारे केपीके में हुकूमत रही है उसने किया है, अगर ये सारों ने क्यों हम सिर्फ क्लीन चिट देने के लिए उनका साथ दें तो मेरे ख्याल में ये गलत।
नैब ने हालिया अदालती फैसले के बाद इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया। अलबत्ता इदारे की तरफ से कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई जिसके मुताबिक नैब ने अरबों रुपए की रिकवरी की है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने नैब हिरासत में हलाक सरगोधा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर समेत दीगर वाकयात का जिक्र करते हुए नैब पर तनकीद की है। आसिम अली राना, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ सरहद पार से दहशत गर्दों और अफगान बॉर्डर पुलिस की जानिब से पाकिस्तानी इलाके में होने वाली गोलाबारी के नतीजे में पाकिस्तानी फौज का एक एहलकार हलाक और दो जख्मी हो गए। दूसरी जानिब सरहद पार से होने वाली मुबैना फायरिंग के बारे में ताहाल अफगान हुकूमत का कोई बयान सामने नहीं आया। गुज़श्ता माह भी पाक अफगान सरहद के आर पार फायरिंग के मुतअद्दिद वाक़ियात हुए थे और इस्लामाबाद और काबुल एक दूसरे पर फायरिंग में पहल करने का इल्ज़ाम आयद करते आए हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जलील।
पाकिस्तान की दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा है कि बुध को अफगान सरहद से मुतसिल सूबे खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके बिनशाई में अफगानिस्तान में मुबैना तौर पर सरगर्म दहशतगर्दों ने भारी हथियारों से पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया और बाद अज़ां बुध की शाम अफगान बॉर्डर पुलिस ने भी पाकिस्तानी फौज पर फायरिंग की। अफगान हुकूमत का ताहाल पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के बयान पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है, लेकिन पाक अफगान सरहद पर फायरिंग का मुबैना वाकया एक ऐसे वक्त हुआ है जब हाल ही में सरहद पर फायरिंग के मुतअद्दिद वाकयात रूनुमा हो चुके हैं जिनमें दोनों जानिब मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हुए। दोनों मुल्क एक दूसरे पर फायरिंग में पहल करने का इल्जाम आयद करते आ रहे हैं। दूसरी तरफ बुध को पाकिस्तानी फोर्सेज पर सरहद पार से होने वाले हमले की जिम्मेदारी शिद्दत पसंद ग्रुप तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है। पाक अफगान सरहद पर फायरिंग का ये ताज़ा वाकया एक ऐसे वक्त रूनुमा हुआ है जब अफगान अमन अमल की कोशिशें एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने जमेरात को मामूल की ब्रीफिंग के दौरान कहा कि बाज़ अनासिर उनके बकौल अफगान अमन अमल की राह में रुकावटें खड़ी करना चाहते हैं।
पाकिस्तान ने बारहा मौके पे ये बात उठाई है इंटरनेशनल इंटरलोक्यूटर्स के साथ भी कि स्पॉयलर्स जो हैं वो इस अमन के जो प्रोसेस है, पीस प्रोसेस है, इसमें दरारें डालने की कोशिश करेंगे और जितना डिले होगा अमन माहिदे को की जो अग्रीमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने में उतने ही स्पॉयलर्स को वक्त मिल जाएगा इसमें रुकावटें खड़ी करने के लिए। तो ये बिल्कुल हमारे सामने है और हम इससे आगाह भी हैं और हम दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं और इंटरलॉक्यूटर्स हैं उनको भी आगही हर वक्त देते हैं कि इसमें टाइम इज ऑफ एसेंस।
अफगान अमूर के माहिर और सहाफी रहीमुल्ला यूसुफ जही का कहना है कि पाक अफगान सरहद पर कशीदगी उनके बकौल एक तश्वीश की बात है।
अमन मुज़ाकरात अभी तक शुरू नहीं हो सके, अगर शुरू हो भी गए और इस तरह के वाकयात होते रहे उसमें रुकावट पड़ जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये अमन के लिए जरूरी है और ये तालिबान और अफगान हुकूमत के अमन मुज़ाकरात के लिए जरूरी है कि पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों और उनके दरमियान जो काफी बदएतमादी है आजकहनी है उसको दूर किया जाए।
दरियसना पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन ने एक दूसरे के सजायाफ्ता शहरियों की मुंतकली से मुतल्लिक मुआहदे की तौसीक कर दी है। उनके बकौल इस्लामाबाद और बीजिंग के दरमियान सजायाफ्ता अफराद की मुंतकली के मुतल्लिक तौसीक शुदा दस्तावेजात के तबादले के बाद सजायाफ्ता कैदियों के तबादले का अमल शुरू हो जाएगा। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
अफगानिस्तान में मशावरती लोया जिरगा का इनेकाद कराने वाले कमीशन के अहदेदारों ने बताया है कि जिरगे में शामिल बेशतर नुमाइंदे काबुल पहुंच गए हैं और जिरगा तालिबान के 400 कैदियों की किस्मत का फैसला करने के लिए जुमे से बहस का आगाज करेगा। कमीशन के एक तर्जुमान मिलाद सिकंदरी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि आज तमाम अरकान जिरगा काबुल पहुंच जाएंगे। तवक्को है कि तकरीबन 3,500 नुमाइंदे जुमे के रोज शुरू होने वाले इस जिरगे में शामिल होंगे। इसी दौरान अफगान पार्लियामान के बेशतर अरकान ने भी जिरगे में शिरकत का फैसला किया है। उधर तालिबान ने कैदियों की रिहाई के मामले पर अफगान हुकूमत की जानिब से लोया जिरगा बुलाने के इकदाम पर तनकीद करते हुए कहा है कि नामनिहाद लोया जिरगा अफगान अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। तर्जुमान तालिबान जबीहुल्ला मुजाहिद ने बुध के रोज एक ट्वीट में कहा कि वो अफगान हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, लिहाजा उसके जेर इंतजाम होने वाला लोया जिरगा भी गैर कानूनी और अफगान अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। जबीला मुजाहिद ने मजीद कहा कि मुकम्मल इस्लामी हुकूमत के क़याम और अफगानिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ कोई भी फैसला अफगान कौम कबूल नहीं करेगी। 3,000 से जायद नफूस पर मुश्तमिल लोया जिरगा में अफगानिस्तान के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल होते हैं जो मुल्क के अहम फैसलों के लिए मुशावरत करते हैं। بھارت کی ریاست مہاراشٹر کے شہر ممبئی میں ایک ہفتے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہے۔ شہر میں گزشتہ 12 گھنٹے کے دوران 294 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جس نے بارش کا 40 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ عدیل احمد تفصیل بیان کرتے ہیں۔
ممبئی میں یکم اگست سے اب تک 2319 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے جس کے بعد ہر طرف پانی ہی پانی ہے اور کئی علاقوں میں بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں بھی داخل ہو گیا ہے۔ شدید بارشوں اور تیز ہواؤں کے نتیجے میں ممبئی کے جنوبی علاقوں میں ہر طرف تباہی مچ گئی اور سینکڑوں درخت زمین سے اکھڑ گئے۔ پانی جمع ہونے سے بس اور ٹرین سروس بھی معطل ہو گئیں۔ ممبئی کے قدیم علاقے کولابا میں بدھ کی صبح شروع ہونے والی بارش رات 8:30 بجے تک جاری رہی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کولابا میں 294 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جو 1974 کے بعد ہونے والی مسلسل سب سے زیادہ بارش ہے۔ اسی طرح ممبئی کے ساحلی علاقوں میں 229 ملی میٹر اور سینٹا کروز میں دو روز کے دوران 459 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ ریاست مہاراشٹر میں شدید بارشوں کے بعد نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کی 15 ٹیموں کو امدادی سرگرمیوں کے لیے مختلف علاقوں میں روانہ کیا گیا ہے جن میں سے 5 ٹیمیں ممبئی بھیجی گئی ہیں۔ ممبئی ہائی کورٹ نے سیلابی صورتحال کے باعث جمعرات کو ہونے والی تمام سماعتیں منسوخ کر دی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جمعرات کو بارش کی شدت کم ہو گئی ہے اور سیلابی صورتحال کا سامنا کرنے والے علاقوں میں پانی کا بہاؤ کم ہو رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند گھنٹوں کے دوران 60-70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے اور مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے وزیراعلی ادھے ٹھاکرے سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے اور بارش کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے انہیں ہر طرح کی مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے۔ لبنان کے شہر بیروت میں منگل کے روز ہونے والے زوردار دھماکے کے بعد امدادی کارکن آج جمعرات کے روز بھی لاپتہ ہو جانے والے افراد کی تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ اس دھماکے سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 137 تک پہنچ گئی ہے جبکہ اس سے 5,000 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے۔ حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ لبنان کی کابینہ نے ملک میں 2 ہفتے کے لیے ہنگامی صورتحال نافذ کر دی ہے اور فوج کو حکم دیا ہے کہ دھماکے کے مواد سے تعلق رکھنے والے ہر مشتبہ شخص کو اس کے گھر میں نظر بند کر دیا جائے۔ حکام دھماکے کے محرکات کا جائزہ لے رہے ہیں اور وہ خاص طور پر دھماکے کے مقام ویئر ہاؤس میں گزشتہ 6 سالوں سے کئی ٹن امونیم نائٹریٹ کا ذخیرہ کیا جانے کی وجوہات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لبنان کے صدر مائیکل اون کا کہنا ہے کہ دھماکے کے ذمہ دار افراد کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ حکام نے کہا ہے کہ اس دھماکے کے باعث بہت سی عمارتیں تباہ ہوئیں اور 3 لاکھ کے لگ بھگ افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے بدھ کے روز بتایا کہ دھماکے سے بیروت کے 3 ہسپتال تباہ ہو گئے جبکہ دیگر 2 ہسپتالوں کو بھی معمولی نقصان پہنچا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون آج جمعہ رات کے روز بیروت پہنچ رہے ہیں جہاں وہ لبنان کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ لبنان ماضی میں فرانس کی کالونی رہا ہے۔ فرانس نے فوری طور پر طبی عملے اور کئی ٹن طبی ساز و سامان کو ہنگامی بنیادوں پر بیروت روانہ کر دیا ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹ پارٹی کی صدارتی نامزدگی قبول کرنے کے بارے میں رہنما کیا کہتے ہیں، تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسد صہیب۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اندیا دیا ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس سے براہ راست تقریر کے ذریعے اپنی صدارتی نامزدگی قبول کر سکتے ہیں۔ بدھ کو فاکس نیوز کو ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کرونا کی موجودہ صورتحال اور سیکورٹی کے پیش نظر وائٹ ہاؤس سے خطاب کرنا ایک بہترین حل ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو یہ غیر معمولی واقعہ ہوگا۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما صدر ٹرمپ کے اس بیان پر الگ الگ انداز سے اظہار خیال کر رہے ہیں۔ خبر رسائی ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ڈیموکریٹک ہاؤس اسپیکر نینسی پلوسی نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ ریپبلکن پارٹی کا نیشنل کنونشن 24 سے 27 اگست کو ریاست نارتھ کیرولائنا کے شہر شارلٹ میں ہو رہا ہے، لیکن صدر ٹرمپ کسی شہر میں ریپبلکن صدارتی نامزدگی قبول کرنے کی تقریر کریں گے اس کا حتمی اعلان ابھی نہیں کیا گیا۔ 24 اگست کو شیڈول اس کنونشن کے بعد بھی 3 دن تک ریپبلکن پارٹی کے اراکین مختلف مقامات میں ہونے والی تقاریب سے خطاب کریں گے۔ دوسری طرف امریکہ کے سابق نائب صدر جو بائیڈن کی انتخابی مہم کی جانب سے ایک پریس ریلیز میں اعلان کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث بائیڈن ڈیموکریٹک پارٹی پارٹی کی صدارتی نامزدگی قبول کرنے ریاست وسکونسن کے شہر ملواکی نہیں جائیں گے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس پیش رفت کے بعد غالب امکان ہے کہ اب ڈیموکریٹک پارٹی کا نیشنل کنونشن کرونا وبا کے باعث مکمل طور پر ورچوئل یا آن لائن ہی ہوگا. ڈیموکریٹک کنونشن کے منتظمین کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن اب رواں ماہ کے اختتام پر اپنی آبائی ریاست ڈیلاور میں صدارتی نامزدگی قبول کرنے کے علاوہ خطاب کریں گے, جبکہ ملواکی کنونشن میں شرکت کے لیے آنے والے دیگر مقررین بھی اب یہاں نہیں آئیں گے. ملواکی کنونشن کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے منتظمین کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ اقدام مقامی کمیونٹی پروڈکشن ٹیم, سیکورٹی اسٹاف, میڈیا اور دیگر افراد کو کورونا وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے اٹھایا ہے. جو بائیڈن نے چار روزہ کنونشن کے اختتام پر 20 اگست کی شب حاضرین کے ایک مختصر اجتماع سے خطاب کرنا تھا. امریکہ میں صدارتی نامزدگی قبول کرنے کے موقع پر ایک میلے کا سا سما ہوتا ہے جہاں سیاسی جماعتوں کے اہم رہنماؤں اور ووٹرز کی بڑی تعداد شریک ہوتی ہے, لیکن کورونا وبا کے باعث ایسی تمام تقریبات اب محدود ہو گئی ہیں یا ان کا اہتمام آن لائن کیا جا رہا ہے.
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو کے اس بیان کے بعد کہ چین کے ایران سے گہرے ہوتے ہوئے تعلقات مشرق وسطی میں عدم استحکام کا باعث بنیں گے, اس بات پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ بیجنگ کس حد تک تہران سے نئے معاہدے کے ذریعے دو طرفہ تعاون بڑھائے گا, کیونکہ ایسا کرنے سے امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی مزید بڑھے گی. مائک پامپیو نے نشریاتی ادارے فاکس نیوز کو ایک انٹرویو میں امریکہ کے اس معاملے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چین کے ایران سے تعاون بڑھانے سے مشرق وسطی میں عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہوگی. ان کے بقول اس سے اسرائیل کو خطرہ درپیش ہوگا. ان تعلقات سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو بھی خطرات کا سامنا ہوگا. وزیر خارجہ نے مشرق وسطی کے 3 اتحادیوں اور خطے کے دوسرے ممالک کو بیجنگ سے متعلق خبردار کیا ہے. چین کا شمار امریکہ کے بڑے حریف ملکوں میں ہوتا ہے. ایران کے حوالے سے مائک پامپیو نے کہا کہ ایران دنیا میں ریاستی دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والا سب سے بڑا کردار ہے. اسی وجہ سے چین کی ایران سے تجارت کے ساتھ ہتھیاروں اور قرضوں کی فراہمی خطے کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دے گی. امریکہ کے وزیر خارجہ مغربی ذرائع ابلاغ کی ان رپورٹوں کے تناظر میں بات کر رہے تھے جن میں کہا گیا تھا کہ چین اور ایران 25 سالہ تجارتی اور عسکری تعاون کے معاہدے کے تحت جامع اسٹریٹجک شراکت داری استوار کریں گے. چین اور ایران نے اسے معاہدے کے لیے بات چیت کا آغاز 2014 میں کیا تھا. جامع اسٹریٹجک شراکت داری بیجنگ کا دوسرے ملکوں سے اعلیٰ ترین سطح پر تعاون قرار دیا جاتا ہے. حالیہ ہفتوں میں ایرانی حکام نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ معاہدے پر مذاکرات جاری ہیں, لیکن تہران نے یہ نہیں بتایا کہ یہ معاہدہ کب طے پائے گا. چین اور ایران کی اس معاہدے سے متعلق مزید تفصیلات سامنے نہیں آئیں. دونوں ممالک کئی دہائیوں سے اقتصادی اور عسکری حلیف رہے ہیں. اور اب پاکستان اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کے تازہ ترین اعداد و شمار اور خبریں پیش کرتے ہیں. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 21 اموات اور 727 کیسز رپورٹ ہوئے. پاکستان میں بدھ کے روز 15,000 کرونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں 727 مثبت رہے. بھارت میں مسلسل 8ویں روز 50,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس سے 904 ریکارڈ اموات بھی ہوئیں. افغانستان کی وزارت صحت کی جائزہ رپورٹ میں ملک کی ایک تہائی آبادی کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کا اندازہ لگایا گیا. افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 108 نئے کیسز کی خبر دی ہے. ملک میں کرونا وائرس سے متاثر مریضوں کی کل تعداد 36,937 ہو گئی ہے. وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے مقابلے میں عید کے بعد کرونا کے مثبت کیسز میں 100% اضافہ دیکھا گیا. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 7 لاکھ سے تجاوز کر گئی. برازیل میں کرونا سے ہلاکتیں 1 لاکھ کے قریب پہنچ گئیں. جنوبی افریقہ کی وزارت صحت کے مطابق ملک میں 24,000 طبی اہلکار کرونا کا شکار ہو چکے ہیں. امریکہ میں اعلیٰ ترین طبی مشیر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی کا کہنا ہے کہ دنیا سے کرونا وائرس کا مکمل خاتمہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو پائے گا. اس وائرس سے دنیا بھر میں 1,88,00,000 افراد متاثر ہوئے, 7 لاکھ سے زائد اموات ہو چکی. نیوز ایجنسی رائٹر سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر فاؤچی نے کہا کہ اس وائرس کے ختم نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ وائرس بہت زیادہ متعدی نوعیت کا ہے اور بہت آسانی سے ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ مؤثر ویکسین کی تیاری اور مناسب احتیاطی تدابیر سے اس کے اثرات کم کیے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر فاؤچی کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ برس کے بعد اس وائرس پر بڑی حد تک قابو پائے جانے کے امکانات موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ اس بارے میں محتاط انداز میں پر امید ہیں کہ اس وقت تک ایک مؤثر ویکسین تیار ہو جائے گی. ڈاکٹر فاؤچی نے امید ظاہر کی کہ آئندہ سال کے شروع میں ویکسین کی کروڑوں خوراکیں دستیاب ہوں گی, تاہم 2021 کے اختتام تک دوا ساز کمپنیاں 1 ارب خوراکیں تیار کر سکیں گی. یوں یہ معاملات درست سمت کی طرف بڑھے ہیں. ادھر امریکہ کی معروف دوا ساز کمپنی جانسن اینڈ جانسن نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ امریکی حکومت کے ساتھ 10 کروڑ خوراکیں تیار کرنے کا معاہدہ طے کر چکی ہے. اس معاہدے کے تحت یہ کمپنی بعد میں 1 ارب خوراکیں تیار کرے گی. جنگ عظیم دوم کے دوران جاپان کے شہروں پر ہونے والے ایٹمی حملوں کو 75 برس مکمل ہو گئے، لیکن ان حملوں کے زخم آج بھی تازہ ہیں۔ 6 اگست 1945 کو جاپان کے شہر ہیروشیما پر لٹل بوائے نامی ایٹمی بم گرایا گیا۔ دنیا کے اس پہلے جوہری حملے میں تقریباً 140,000 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ ان گنت افراد اس صدمے سے سالوں تک نہیں نکل سکے۔ ہیروشیما پر جوہری بم کے صرف 3 دن بعد ایک اور شہر ناگاساکی پر دوسرا جوہری بم فیٹ مین گرایا گیا، جس کے نتیجے میں لگ بھگ 74,000 افراد لوکمایا جل بنے۔ حملے کے نتیجے میں زخمی افراد کو فوری طور پر گننا ممکن نہیں تھا۔ زخمیوں کی بڑی تعداد مہینوں اور سالوں تک زخموں کا علاج کراتی رہی، جبکہ متعدد افراد کئی مہلک بیماریوں میں بھی مبتلا ہوئے۔ جاپان کے دونوں شہروں میں ایٹمی حملے کے سبب ہر سو تابکاری پھیل گئی تھی، اور جو لوگ دھماکے اور خوفناک آگ سے بچ گئے تھے وہ تابکاری کا شکار ہوئے تھے۔ ایٹمی حملوں کے نتیجے میں جاپان کو شدید اور بربادی کا سامنا رہا۔ آخرکار 15 اگست 1945 کو جاپان نے ہتھیار ڈال دیے، جس کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم اپنے اختتام کو پہنچی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ کے بانیوں نے جب اس کی بنیاد پر ایک قوم کی تشکیل کی کہ حکومت اقتدار میں موجود افراد کی مرضی پر لوگوں کے حقوق کو کم نہیں کرتی یا انہیں ختم نہیں کرتی بلکہ ان کا تحفظ کرتی ہے، تو انہوں نے اس طرح تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ 8 جولائی 2019 کو وزیر خارجہ پومپیو نے اسکالروں اور سرگرم کارکنوں کے ایک گروپ کو دعوت دی کہ وہ انسانی حقوق کے بارے میں اپنے مشورے دیں، جن کی بنیاد امریکہ کی اصولی اقدار اور انسانی حقوق کے بارے میں 1948 کے آفاقی اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ اس اجلاس نے جو حال ہی میں منعقد ہوا اور جسے ناقابل تنسیخ حقوق کے کمیشن سے تعبیر کیا گیا تھا، ایک رپورٹ کا مسودہ جاری کیا۔ کمیشن کی رپورٹ کے مسودے کے اجرا کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر خارجہ پومپیو نے اس بات کا اعادہ کیا کہ امریکہ کی بنیاد بعض ناقابل تنسیخ حقوق پر رکھی گئی تھی، جن کے بغیر انسانی حقوق کو فروغ دینے اور ان کے تحفظ کے لیے ہماری کوششیں بے سہارا ہوتی ہیں اور ان کا مقدر ناکامی ہوتا ہے۔ امریکہ کے بانیوں نے ناقابل تنسیخ حقوق خود ایجاد نہیں کیے، بلکہ واضح طور پر اعلان آزادی میں کہا کہ یہ بات مسلمہ ہے کہ تمام انسان مساوی حقوق کے ساتھ پیدا کیے گئے اور ان کے خالق نے انہیں بعض ناقابل تنسیخ حقوق عطا کیے ہیں۔ ان میں زندگی، آزادی اور خوشیوں کے حصول کی تمنا شامل ہے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اگر آپ کو اپنی محنت کا پھل نہ ملے تو کوئی بھی خوشی کی تلاش کے جذبے سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی معاشرہ مذہبی آزادی کے بغیر اپنی جائز حیثیت یا گرا قدر اقدار کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ یہ بات واضح ہے کہ ناقابل تنسیخ حقوق امریکیوں کی حیثیت سے ہمارے لیے مرکزی مقام رکھتے ہیں، لہذا ہماری خارجہ پالیسی میں بھی ان کا عمل دخل ضروری ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حقوق ناقابل تنسیخ ہیں اور ان کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، اور یہ پائیدار ہیں اور حقیقتاً آفاقی حیثیت رکھتے ہیں جیسا کہ ملک کے بانیوں نے سوچا تھا، تو پھر ان کا تحفظ ہمارے تمام سفارتی عمل کی بنیاد ہونی چاہیے۔ اپنے ملک کے اندر ناقابل تنسیخ حقوق سے پاسداری بیرون ملک ایسے تمام مردوں اور عورتوں کے لیے امید کی شمع ہے جو خود اپنی آزادی کے حصول میں مصروف ہیں۔ ایسی ہی ایک مثال سوویت منحرف ناتان شرانسکی کی ہے، جب اس نے قید خانے میں بدی کی ریاست سے متعلق صدر رونلڈ ریگن کی تقریر سنی تو اس نے کہا کہ ان کی کال کوٹری میں یہ امید کی ایک کرن ہے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ امریکی ستارہ آسمانوں میں اس وقت تک جگمگاتا رہے گا جب تک کہ ہم خود اپنے لوگوں اور تمام بنی نوع انسان کی آزادی کے حصول کی نہ ختم ہونے والی جستجو کی خاطر نہ قابل تنسیخ حقوق کے بارے میں بہتر آگہی کو بنیاد نہ بنا لیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو سن رہے ہیں۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ افغانستان میں ممکنہ طور پر جمعے کے روز سے لویا جرگہ شروع ہو رہا ہے جو صدر اشرف غنی نے طلب کیا ہے تاکہ وہ مشورہ دے سکے کہ ان 400 طالبان قیدیوں کو رہا کیا جائے یا نہیں جن کے بارے میں افغان حکومت کا کہنا ہے کہ ان کا کرمنل ریکارڈ ہے۔ ادھر طالبان کے ترجمان نے جرگے کے انعقاد کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے اس بارے میں جو رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
یہ بات ابھی تک ایک بڑا سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے کہ کیا افغان حکومت ان 400 مزید طالبان قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوگی جن کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ ان کا مجرمانہ ریکارڈ ہے اور جن کی رہائی بین الاقوامی مذاکرات میں شرکت کے لیے طالبان کی شرط ہے اور جن کی رہائی پر مشاورت کے لیے افغان حکومت نے لویا جرگہ طلب کیا ہے جو اطلاعات کے مطابق جمعہ 7 اگست سے شروع ہو سکتا ہے، لیکن طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس جرگے پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ اس لویا جرگے کی اہمیت کیا ہے اور ذبیح اللہ مجاہد کے اس تازہ بیان کا افغانستان کے امن کے عمل کے لیے کیا مطلب ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے گفتگو کی ہے جرگے کے منتخب ڈپٹی اور افغان پارلیمان کے رکن انجینئر کمال، لندن میں مقیم افغان صحافی اور تجزیہ کار میر بیس افغان اور پاکستان کے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے بریگیڈر سید نذیر سے۔ جرگے کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے انجینئر کمال نے کہا،
افغان گورنمنٹ نے پیس کے لیے، صلح کے لیے گرینڈ جرگہ کو بلایا گیا اور اس میں گورنمنٹ نے اٹسلف اپنے کندھوں سے بہت بڑی ذمہ داری نیشن کی اوپر ڈال دی ہے، کیونکہ یہ جرگہ جو ہے پرٹیکولرلی لویا جرگہ جو ہے یہ ہماری 5000 سال ہسٹری میں اس کا ایک خاص مقام ہے، ایک بہت بڑا عظمت ہے، اس کا بڑا نام ہے، بڑا اس کا کام ہے۔
آپ کیا کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ مجاہد کا بیان جو ہے اس جرگے کے کام کے لیے کوئی رکاوٹ بنے گا؟
ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا جو بیان ہے وہ اس نارمل بیانوں کا یا جو نارمل ان کا ہے وہ سٹیٹمنٹ کا ایک حصہ ہے، ایک سلسلہ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اس حد تک کچھ سیریس ہے کہ وہ جرگے کو سبوت کرے گا یا جرگے کے ایکٹیویٹیز میں کچھ اثر پڑے گا۔ البتہ وہ انٹرنلی اس جرگے کو کنڈکٹ کرنے کے لیے یا پوری پیس پروسیس کو آگے لے جانے کے لیے ہم ایز اے اسٹیٹ یا ایز اے نیشن اپنے داخلی مخالفتوں کے اور داخلی باہمی بہت سارے انٹرنلی تھوڑے بہت کنسرنز ہیں کہ ہم ابھی تک انفارچونیٹلی ان کو سالو نہیں کر سکے۔ دو آخر یا امارات کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں وہ نارمل ہیں، وہ آتے رہتے ہیں، ہر وقت وہ مخالفتیں ہوتی رہتی ہیں۔
بہت شکریہ انجینئر کمال صاحب آپ کا۔ میر ویس افغان صاحب، یہ فرمائیے کہ جو لویا جرگہ بلایا گیا ہے جو غالباً جمعے سے شروع ہوگا، اس کی کیا اہمیت ہے اور ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے جو بیان دیا ہے اس سے کیا بین الافغان مذاکرات پر کوئی اثر پڑے گا؟
افغانستان کی پیس ٹاکس جو ہے اس میں دو فریقین کی نہیں بلکہ 4 فریقین کی انوالو ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان ہے، امریکہ ہے خود، اور طالبان اور افغان گورنمنٹ ہے۔ تو ان 4 فریقین میں سے جو بھی پیچھے جانے کی کوشش کر رہا ہے تو پیس ٹاک ڈیلے ہو سکتا ہے۔ اب یہ لوئے جرگہ بلانے کی جو کہ بہانہ بنا رہا ہے کہ افغانستان میں 400 قیدیوں کو رہا ہونے کے خاطر یہ جرگہ بلا چکی ہے اور جمعے کے دن یہ جرگہ ہونے والی ہے، اس پہ 300 ملین سے زیادہ افغانی جو ہے وہ مصرف یا لاگت جو ہے وہ آ رہا ہے، تو ان پہ افغانستان کے اندر بھی نکتہ چینی ہو رہی ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ اگر لوئے جرگے کی بات ہوتے تھے تو
پانچ ہزار قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے کیوں آپ لوگوں نے لوہے جرگہ بلانے کی کوشش نہیں کی جو ابھی 400 قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے یہ کوشش کرتے ہو؟
ذبیح اللہ مجاہد کے بیان کا مطلب کیا ہے؟
یہ تو دیکھیں بیانات کی لڑائی تو جاری ہے، وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آ کر لوگوں کو یہ بتا دیجیے کہ یہ لوہے جرگے کی اہمیت کچھ ہے ہی نہیں، اور گورنمنٹ کی طرح سے جو بھی قدم اٹھاتا ہے گورنمنٹ طالبان اس کی مخالفت کرتے ہیں۔
بہت شکریہ امیر صاحب۔ بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں اگر یہ جرگہ فیصلہ کر لیتا ہے اور یہ مشورہ دیتا ہے صدر اشرف غنی صاحب کو کہ بقیہ 400 طالبان قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، تو کیا بین الافغان مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں؟
جہاں تک افغانستان کے امور کا تعلق ہے اور خصوصی طور پر جو پیس پراسی شروع ہے اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے بڑے تو طالبان اور افغان حکومت ہے، لیکن افغان حکومت جس طریقے سے طالبان اور امریکہ کے درمیان بات چیت ہوئی تھی اور منطق کے انجام ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدہ کا دوسرا جو پڑاؤ تھا وہ انٹرا افغان جو ڈائیلاگ تھا، لیکن اس کے شروع ہونے میں ایک نہ ایک مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ اب طالبان کے جو اسپوکس مین ہے ذبیح اللہ مجاہد، اس کی جو وہ سامنے آئی ہے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اس میں تو ایک یہ جو دویا جرگہ ہے دو افغان ٹریڈیشن میں شامل ہے، لیکن اس کے پاس نہ قانونی اختیار ہے اور نہ افغان عوام کے نہ یہ نمائندے ہیں اور نہ یہ مستقبل کے کسی ایسے تنازع کے اصول میں یا اس کے حل کرنے میں یہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔
بہت شکریہ سید نذیر صاحب آپ کا۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
پاکستان سے کئی سو طالب علم ہر سال امریکہ آتے ہیں۔ ہائی اسکول سے لے کر یونیورسٹی کی سطح پر جاری اس تعلیمی تعاون سے دونوں ملکوں کے نوجوان بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ کرونا وائرس کی عالمی وبا نے امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلیم کے میدان میں تعاون پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں، آئیے عمران جدون کی رپورٹ میں تفصیل سنتے ہیں۔
امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پر پچھلے 20 سالوں سے اگرچہ سیکیورٹی کا نقطۂ نظر حاوی رہا ہے، لیکن اسی اتار چڑھاؤ کے دوران ایک شعبہ جس نے دونوں ملکوں کے عوام کو جوڑے رکھا وہ ہے تعلیم۔ پاکستان سے آنے والے فل برائٹ اسکالرز کہتے ہیں کہ امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے سے ان کا سوچنے کا انداز بدلا ہے۔
آپ ایک ڈیولپ کنٹری میں جا کے ان کے سسٹم کو پڑھیں، ان کی پالیسیز دیکھیں کہ کیا ہیں، کیا وہاں پہ ہو رہا ہے، ان کا ایک بالکل ایک ڈفرینٹ ہے ہم لوگوں سے سسٹم، کس طرح سے وہ چلتا ہے۔ آپ کی لرننگ بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ ایکسپوئر ملتا ہے ایک انٹرنیشنل۔
ہم جو یہاں پہ چینجز دیکھتے ہیں، جو اچھی چیزیں دیکھتے ہیں ان کے کلچر میں، وہ جو فل برائٹرز ہوتے ہیں، جو الومنائے ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ واپس جا کے پاکستان میں امپلیمنٹ کیے جائیں۔
ثقافتی تبادلوں کے پروگرامز اور اسکالرشپس کی دستیابی کے باعث امریکہ پاکستانی اسٹوڈینٹس کے لیے ایک پرکشش منزل رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے اعداد و شمار کے مطابق 2019 میں 1885 پاکستانیوں کو تعلیم کے لیے F1 ویزا دیا گیا، جبکہ 2020 میں اب تک کم از کم 742 ویزے جاری کیے جا چکے ہیں۔ اس سال ویزوں میں کمی کی ایک وجہ COVID-19 کی وبا ہے۔ بعض ماہرین فکر مند ہیں کہ وبا کے باعث دونوں ملکوں کے درمیان تعلیمی اور ثقافتی سرگرمیاں بری طرح متاثر بھی ہو سکتی ہیں۔
اسٹوڈنٹ ٹو یونیورسٹی ریلیشن میں یہ کوشچن مارک آ گیا ہے کہ مستقبل کیا ہوگا، حکومت ٹو حکومت میں یہ آ گیا ہے کہ جو اس کا اکنامک بیک لیش ہے کووڈ کا، اس سے پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا اور امریکہ پہ کیا اثر پڑے گا۔ امریکہ کی اکانومی اگر ڈپریس ہوگی تو کیا وہ جو پروگرامز ہیں وہ رہ سکیں گے یا نہیں؟
جولائی میں امریکہ کے امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ نے اعلان کیا کہ غیر ملکی طلبہ نے اگر صرف آن لائن کلاسز لی تو انہیں ان کے وطن واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس خبر نے پاکستانی طلبہ کو بھی پریشان کر دیا۔
مجھے اگر گریجویٹ ڈگری نہیں ملی تو میری محنت بہت ضائع ہو جائے گی۔
لیکن جلد ہی یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا جو کہ پاکستانی طلبہ کے لیے بھی ایک اطمینان بخش پیش رفت تھی۔
Honestly, بہت اچھی فیلنگ، خوشی کی فیلنگ اور ایک اطمینان اور امید کی فیلنگ، آئی تھنک نہ صرف مجھے بلکہ جتنے بھی انٹرنیشنل اسٹوڈینٹس ہیں ہزاروں کی تعداد میں ان سب کو ہوئی ہے۔
امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ پاکستانی طلبہ کو امریکی ثقافت اور اقدار سے روشناس کرانے اور پاکستانی طلبہ سے سیکھنے کے مواقع کی قدر کرتا ہے۔ ماہرین کی نظر میں امریکہ میں غیر ملکی اسٹوڈینٹس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک عالمی وبا کے بیچ جب بہت کچھ غیر یقینی کا شکار ہے، امریکی پالیسیوں میں تبدیلی کا امکان بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان سے آنے والے اسٹوڈینٹس کی خواہش یہی ہے کہ ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کورونا وائرس کے لیے اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر نے لوگوں کے ذہنی دباؤ اور تھکن میں اضافہ کر دیا ہے۔ ذہنی امراض کے ماہرین کہتے ہیں کہ لوگوں کو خود ہی اپنے معمولات نئے سرے سے ترتیب دے کر خوش و خرم زندگی کا آغاز کرنا چاہیے۔ ماہرین کی تجاویز پیش کرتے ہیں سعدیہ زیبرانجا کی رپورٹ میں۔
پوری دنیا کو کورونا وائرس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ بہت سی جگہوں پر جزوی بندش کی وجہ سے لوگ اب دفتر جانے کے بجائے گھروں سے کام کرتے ہیں۔ سماجی زندگی کی دیگر مصروفیات ختم ہو کر رہ گئی ہیں۔ گھروں سے شاذ و نادر ہی نکلنا ہوتا ہے۔ ان محدود حالات میں بہت سے لوگ یکسانیت کا شکار ہیں اور ذہنی دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ آج کل بیشتر افراد اپنے گھر سے دفتر کا کام کرتے ہیں، اس طرح انہیں اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کا خوب موقع ملتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ پہلے وہ تیار ہو کر دفتر جاتے تھے، ماحول تبدیل ہوتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں۔ نامعلوم سی پریشانی کا احساس انہیں گھیرے رکھتا ہے۔ زندگی کے بدلے طور طریقوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے اور اجنبی معمولات کے ساتھ زندگی گزارنا کوئی خوشگوار تجربہ نہیں۔ ذہنی امراض کی ماہر ڈینیل بلیسنگ ٹیلر کہتی ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ نئے حالات کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیں اور روزمرہ زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دیں، اور یہ سوچیں کہ وہ ماضی کی طرح ہی آفس جا رہے ہیں۔
It's really helpful for people to set a routine.
لوگوں کو چاہیے کہ وہ پہلے کی طرح اپنے مقررہ وقت پر اٹھیں، تھوڑی بہت ورزش کریں اور پھر کام شروع کریں۔ اسی طرح رات کو گھر والوں کے ساتھ کھانا کھائیں اور اس دوران کوشش کریں کہ کورونا وبا کے بارے میں کم سے کم سوچیں اور بات کریں۔ ڈاکٹر ڈینیل کہتی ہیں کہ دنیا میں اور بھی بہت سے موضوعات ہیں جن کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے۔ منفی اور غیر تعمیری خیالات سے دور رہ کر ہی عام لوگ اپنے ذہنی دباؤ کو کم کر سکتے ہیں۔
So the stage that everyone's in now is
باہر نکلتے ہوئے کئی بار سوچیں کہ کیا باہر جانا ضروری اور محفوظ ہے، اور یہ بھی کہ آپ کس سے مل سکتے ہیں، کس کو اپنے گھر بلانا مناسب ہے۔ اس کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے۔ اسی طرح خبریں سنتے ہوئے اگر آپ محسوس کریں کہ اس سے گھبراہٹ اور پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ خبروں کو بند کر دیں اور خود کو کسی اور کام میں مصروف کر لیں۔ ڈاکٹر ڈینیل کا خیال ہے کہ اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے تو جسم اور دماغ کو خود کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ وقفے وقفے سے یوگا کی مشقیں بھی کارآمد ثابت ہوتی ہیں، اور یہ کہ ہمیں سب سے زیادہ توجہ اپنی ذہنی حالت پر دینی چاہیے، اور اگر سوچنے کا انداز بدل جائے تو آدھی سے زیادہ ذہنی بیماری ٹل جاتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کے لیے دماغ کو تربیت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ ان حالات میں مستقبل قریب میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ جو اختیار میں نہیں اس پر پچھتانا نہیں چاہیے۔
مالی
پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، لوگوں کے روزگار ختم ہونے سے آمدنی کے ذرائع بند ہو گئے ہیں۔ فطری طور پر اسے ذہن پر دباؤ بڑھتا ہے۔ یقیناً یہ مشکل وقت ہے، مگر یہی وقت ہوتا ہے جب انسان کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ معاشی بحران سے نکلنے کے نئے راستے تلاش کرنا بے حد ضروری ہے۔ ذہنی امراض کی ماہر ڈاکٹر ڈینیل کہتی ہیں کہ فی الحال یہ موقع ہے کہ گھر والوں کے ساتھ جی بھر کر وقت گزاریں اور اس سے لطف اٹھائیں۔ آئندہ زندگی میں شاید یہ وقت ملے نہ ملے، کیونکہ کرونا وائرس کے خاتمے کے بعد بھی ہماری زندگیوں میں ماضی جیسے حالات نہیں ہوں گے، اور ہمیں اس کی تیاری ابھی سے کرنا ہوگی۔
پیش کر رہی تھیں سعدیہ زیبرانجا۔ اور آخر میں کچھ فلمی دنیا سے۔ امیتابھ بچن معذرت کیوں کر رہے ہیں؟ وسیم صدیقی تفصیل بیان کرتے ہیں۔
بالی ووڈ اسٹار امیتابھ بچن نے غلطی سے اپنے والد کے بجائے کسی دوسرے شاعر کی نظم سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے پر معذرت کر لی ہے۔ امیتابھ اکثر و بیشتر اپنے والد ہری ونش رائے بچن کی نظمیں سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہتے ہیں۔ گزشتہ روز بھی انہوں نے ایک نظم اکیلا پن شیئر کی، لیکن یہ نظم ان کے والد کی نہیں تھی بلکہ یہ ایک اور شاعر پرسن جوشی کی تخلیق تھی۔ اس غلطی کا احساس امیتابھ کو جمعرات کی صبح ہوا، جس پر انہوں نے فوری طور پر معذرت کی اور بتایا کہ یہ نظم ان کے والد کی نہیں بلکہ پرسون جوشی کی تھی، تاہم وہ غلطی سے اسے اپنے والد سے منسوب کر گئے۔ امیتابھ نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ میں نے جو نظم کل شیئر کی تھی وہ میرے والد ہری ونش رائے بچن نے نہیں لکھی تھی، یہ نظم پرسون جوشی نے لکھی تھی، لہٰذا میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ہری ونش رائے بچن اپنے دور کے مشہور شاعر تھے۔ ان کی کچھ ادبی تخلیقات کئی فلموں کا حصہ بھی بن چکی ہیں۔ ان فلموں میں اگنی پتھ، آلاپ اور سلسلہ شامل ہے۔ یہ فلمیں میگا ہٹ رہی تھی اور ان میں امیتابھ نے ہی اداکاری کی تھی۔ دوسری جانب پرسون جوشی شاعر، نغمہ نگار اور اسکرین پلے رائٹر ہیں۔ ان کے دو گانوں کو قومی ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ ان کی قابل ذکر فلموں میں بھاگ ملکا بھاگ اور تارے زمین پر شامل ہیں۔ اس وقت وہ سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفیکیشن کے سربراہ بھی ہیں۔ امیتابھ بچن حال ہی میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہوئے ہیں، لیکن ان کے اداکار بیٹے ابھیشیک بچن تاحال اسپتال میں داخل ہیں۔ امیتابھ بچن کو گزشتہ ہفتے اسپتال سے فارغ کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ کرونا وائرس کو شکست دینے کے بعد اسپتال سے واپس آنا خوشی کی بات ہے، لیکن ابھیشیک تاحال زیر علاج ہیں جو میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ امیتابھ بچن کی اب تک ریلیز ہونے والی آخری فلم گلابو ستابو ہے۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ اجازت لینے سے پہلے آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کرتے رہیں۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل پھر اسی پروگرام میں۔ اب بہجت جلانی کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔